إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صحیح مسلم کے حوالے سے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث زیر بحث تھی. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی بات کا آغاز ایک ایسے جملے سے فرمایا جس میں بڑا تسلی اور اطمینان کا پہلو موجود ہے. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے, کسی انسان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا, بلکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عدل پر قائم ہے اور عدل کے بعد ایک اور درجہ اور مقام ہے اور وہ فضل ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا بلکہ عدل فرماتا ہے, اور عدل کے ساتھ ساتھ فضل فرماتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا, یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت, اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی, مجھ سے ہدایت طلب کرو, اہدکم, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اس جملے میں ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور عطا بھی اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور یہ عطا فرمانا اللہ رب العزت کا ایک بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے، بلکہ اس کی محبت اور اس کے پیار کی علامت ہے۔ ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب، اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے، خواہ محبت ہو یا نہ ہو، دنیا کی فراوانی اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا من یحب، اور دین صرف اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ صرف دین نہیں یا دین کے ساتھ جذباتی لگاؤ نہیں، بلکہ دین کی صحیح سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہدایت بندوں کی ضرورت ہے، اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی اور سے ہدایت کا طلبگار ہو تو یقیناً وہ ایک بڑا مجرم ہے۔ جب اللہ پاک نے انتہائی صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ ہدایت کی دولت میرے پاس ہے، بنانے والا بھی میں ہوں اور دینے والا بھی میں ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی ہدایت پر اکتفا کیا جائے اور اسی سے طلب کی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم بھی رکھنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا حل ہے ایک مسئلے کا کہ وہ ہدایت جو حصول جنت کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے، تو اللہ پاک کی ہدایت پر اکتفا کیا جائے اور اسی سے ہدایت طلب کی جائے۔ یہ ایک بڑی ضرورت حل ہو گئی۔ اس کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے، کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، اس کی طلب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو اور کھانے پینے کے محتاج ہو، سب بھوکے ہو، الا من اطعمت سوائے اس انسان کے جس کو میں کھلا دوں، کھلانے والا میں ہی ہوں۔ فاستطعمونی، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم میں ہی تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، برہنہ ہو، الا من کسوت، سوائے اس شخص کے جس کو میں لباس پہنا دوں۔ فاستکسونی، تم مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں ہی تمہیں لباس پہنانے والا ہوں. یہ کھانا پینا پہننا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے اس کا حل بھی پیش کر دیا کہ یہ بھی سب کچھ میرے پاس ہے. وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی اس روزی کو پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں عطا فرمانے والا ہے. لہذا اس ضرورت کے لیے تم اللہ رب العزت کے در پہ آؤ، دستک دو، اللہ سے سوال کرو، طلب کرو، اللہ پاک عطا فرمائے گا. اس حدیث کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال کیا جائے، کسی اور کو دادا مانا جائے، کسی اور کو دستگیر سمجھا جائے، کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے یا حاجت روا سمجھا جائے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، ہدایت بھی میں دیتا ہوں، روزی بھی میں دیتا ہوں، اور کھانا بھی میں کھلاتا ہوں، لباس بھی میں پہناتا ہوں. جس طرح ضروری ہے کہ تم ہدایت کا سوال مجھ سے کرو، اس طرح ضروری ہے کہ تم کھانے کا، پینے کا، لباس کا سوال بھی مجھ ہی سے کرو. اللہ پاک کے خزانے کیسے ہیں؟ اسی حدیث میں بیان ہے کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد ثم سالونی، یا میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے پہلے پچھلے سب آ جائیں، انسان بھی ہوں اور جن بھی ہوں، جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ہوں، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ آج ہی پیدا ہو جائیں. اور قاموا فی صعید واحد، اور سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں. ثم سألونی، پھر سب کے سب مجھ سے سوال کریں اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں جو چاہیں، جو جی میں آئے مانگیں. سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، دنیا کی ثروتیں ہیں، خزانے ہیں، باغات ہیں، جو جی میں آئے مانگیں، اور ایک ہی وقت میں مانگیں، اور سب کے سب مانگیں، اور میں سب کو ان کی طلب اور مانگ کے مطابق دیتا جاؤں، انسانوں کو بھی دوں، جنوں کو بھی دوں، جو سوال کریں سب کچھ دوں، اور آنے واحد میں دوں، کسی فرق کے بغیر. لما ناقص ذلك مما عندي الا ما ينقص المخيط من البحر اذا ادخل البحر، سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور نکال دیں تو وہ سوئی سمندر کا کیا پانی کم کرے گی؟ وہ سوئی سمندر میں کچھ بھی کمی پیدا نہیں کر سکتی. فرمایا کہ سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العزت خزانوں کا مالک، تمام نعمتوں کا مالک، وہ اللہ فرما رہے کہ تم اس ذات سے مانگو جو پوری دنیا کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے. تو یہ انتظام بھی اللہ پاک نے فرما دیا، ظلم حرام کر لیا اپنی ذات پر، ہدایت کی عطا اپنے ذمے لے لی، رزق اپنے ذمے لے لیا. ہدایت کا سوال بھی مجھ سے کرو، اور کھانے پینے کا اور کپڑے کا سوال بھی مجھ سے کرو، میں ہی دوں گا، ہدایت بھی میں دوں گا، کھانا پینا بھی میں دوں گا، تو ساری ضرورتیں حل ہو گئیں اس جہاں کی، اگلے جہاں کی۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک ذات حیات چاہیے، یہ اللہ پاک کا دین ہے اور کچھ نہیں۔ اور انسان دنیا میں آتا ہے اور کھانا پینا، امن و سلامتی، رزق اور کپڑے اس کی ضرورت ہے، اللہ پاک یہ بھی عطا فرما رہا ہے۔ ایک چیز باقی رہ گئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، یقیناً تمہارے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ہمارے گناہوں کا علاج کیا ہے، ہمارے گناہوں کا انجام کیا ہے اور یہ کیسے مٹ سکتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے عطا فرما دی، روزی عطا فرما دی، گناہوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ سوال یقیناً انسان کے ذہنوں میں موجود ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابسط یدک، اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تو انہوں نے ہاتھ پھیلا دیا لیکن پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا اور عرض کیا کہ میری ایک شرط ہے، مجھے پہلے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ فرمایا کہ تشتری تو ماذا، عمر کیا شرط ہے؟ کہا کہ میرے گناہ، ان کی کیا ضمانت ہے، ان گناہوں کی بخشش کی کیا ضمانت ہے، مجھے اس کی وضاحت چاہیے، بیان چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، یہ بات نوٹ کر لو کہ اسلام قبول کرنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہر شخص کی یہ تفکیر موجود ہے کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا، بے تحاشا گناہ ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور تمہاری پوری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی، تم مجھ سے استغفار کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے چاہ لو اور طلب کر لو۔ اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سارے مسائل کا حل آ گیا، اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے، اور جمیعہ کہا سارے گناہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، بلکہ معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من رجل ضل ناقته، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے اس شخص سے بھی زیادہ جو کسی صحرا میں اپنی اونٹنی گم کر دے، جس پہ اس کا کھانا اور پانی لدا ہوا تھا اور وہ گم ہو گئی، اب وہ بھوکا پیاسا صحرا میں اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا ہے اور بالکل عالم سکرات طاری ہو چکا، مگر اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی واپس آ چکی ہے اور سامنے کھڑی ہے، تو بہت ہی خوش ہوا اور خوشی میں اسے ہوش ہی نہ رہا کہ زبان پہ کیا آ رہا ہے، یہ کہہ گیا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. وانا اغفر الذنوب جميعا, میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. میں نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی پیشکش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ اللہ ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت تین اکانیم کا مرکب ہے. اتنا بڑا گناہ اور جرم, میں نے ان سے بھی کہا تھا افلا یتوبون الی اللہ یستغفرونہ, یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے, استغفار کیوں نہیں کر لیتے. میں نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی پیشکش کی تھی, اصحاب الاخدود جنہوں نے ایک ہی دن میں میرے 30,000 دوستوں کو خندقوں میں جھونک دیا تھا اور آگ میں جلا دیا تھا, کہ تم بھی توبہ کر سکتے ہو, معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یا اللہ تیرے ہاں بخشش کی مدت کیا ہے؟ دنیا کے حاکم تو مہلت دیتے ہیں, ایک آدھ مہینے کی, دو مہینے کی, ایک سال کی, سدھر جاؤ, اس کے بعد اگر پکڑے گئے تو پھر کوئی معافی نہیں ملے گی. تیرے ہاں کیا مدت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر, میرے ہاں توبہ کی مدت یہ ہے کہ اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک تمہاری جان حلق میں نہ پھنس جائے, موت تک توبہ کر سکتے ہو. ہاں جب جان یہاں اٹک گئی اور موت سامنے کھڑی ہے, اب تم کہو میں توبہ کر لوں, کوئی نیکی کر لوں, اب نہ کوئی نیکی قابل قبول ہے نہ توبہ قابل قبول ہے. تو موت تک توبہ قبول ہوتی رہے گی. یا اللہ, ایک سوال اور ہے کہ بعض اوقات ایک گناہ بندہ بار بار کرتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ بار بار توبہ کر لو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم انی اذنبت ذنبا فاغفر لی, یا اللہ میں نے گناہ کر لیا, مجھے معاف کر دے. اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفر الذنب ویؤاخذ علیہ, اس بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کو معاف کرنے والا پروردگار ہے, وہ معاف بھی کرتا ہے, اور اگر معاف نہ کرے تو مواخذہ بھی وہی کرتا, پکڑ بھی وہی کرتا ہے. میرے بندے کو یہ معلوم ہے تو میرے مواخذے کے خوف سے اور بخشش کی امید میں توبہ کر رہا ہے, فرشتو تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا. ثم اذنب ذنبا, پھر بندے نے پھر گناہ کر لیا, پھر آ گیا یا اللہ معاف کر دے. تو اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا بندہ پھر گناہ کر گیا اور اسے معلوم ہے کہ اللہ ہی اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے اور وہی پکڑنے والا ہے. کتنا ڈر ہے اس کے دل میں میری پکڑ کا, اور کتنا اس کو میری بخشش کی امید ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. پھر معاف ہو گیا, بندے نے پھر گناہ کر لیا, ثم عاد, پھر تیسری بار کر لیا, پھر آ گیا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, معاف کر دے. اللہ اب فرماتا ہے کہ میں نے معاف بھی کر دیا, غفرت لك اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك, اے میرے بندے اب تو جو چاہے کر, تجھے میں معاف کر چکا ہوں, جو چاہے کرتا رہے, اب تجھے میں معاف کر چکا ہوں. یعنی جو بندہ ایک گناہ بار بار کرتا ہے اور پھر کسی تاخیر کے بغیر بار بار توبہ کرتا ہے, تو تیسری بار کی توبہ پر اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے, بلکہ فرماتا ہے کہ اب تو جو چاہے کر. جو چاہے کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گناہ کر اور معصیتیں کر, ہرگز نہیں, کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی, بلکہ اس بندے نے بار بار توبہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس سے جب بھی یہ گناہ ہوگا وہ فوراً توبہ کر لے گا. اس کا منہج اور طریقہ کار واضح ہو چکا ہے اور تین بار یہ آزمایا جا چکا ہے
اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے کہ جب بھی گناہ ہوگا فوری توبہ کر لوں گا, تو ایسا بندہ یقیناً بخشش کا مستحق ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کو تاخیر اور التوا میں نہ ڈال دے بلکہ فوری توبہ کر لے. تو اس بندے نے تین بار گناہ کیا اور فوری توبہ کر لی, اس کا منہج واضح ہو چکا ہے. یہ تو اللہ پاک نے فرما دیا اب تم جو چاہو کرو. اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بندہ اب اگر گناہ کرے گا تو فوراً توبہ کر لے گا, اور یہ راستہ بخشش کا راستہ ہے. تو یہ اس دین کی سماحت ہے کہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر بار معاف کرتا ہے. تو یہ اللہ کے ہاں مغفرت اور توبہ کا نظام ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ایک بڑی الجھن ہے تمہارے سروں پر کہ گناہوں کا کیا بنے گا. یقیناً گناہ بڑے خطرناک ہیں, تو میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. فاستغفرونی, مجھ سے تم استغفار کرو. اغفر لکم, میں تمہارے ایک بار کے استغفار سے تمہارے سالہ سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں. بلکہ یہ بھی اس دین کی سماحت ہے کہ ایسے ایسے اعمال اللہ پاک نے بنا دیے کہ ہر عمل سارے گناہوں کی بخشش کی اساس بن جاتا ہے. وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں, نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں, روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ذکر و اذکار سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک بندہ اگر صبح 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ ہی کہہ دے تو اللہ فرماتا ہے کہ محیط عنہ سیئاتہ ولو کانت مثل زبد البحر, تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا, چاہے وہ زمین میں موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو. زمین میں خشکی کم ہے اور پانی زیادہ ہے, اتنے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. تو ایسے ایسے عمل اللہ نے بنا دی. اور ایک انسان اگر عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ایک اور طریقہ بنایا ہوا ہے. بندے کو تکلیف دے دیتا ہے, بیماری دے دیتا ہے, اسے فقر میں مبتلا کر دیتا ہے, پریشانیوں میں گھیر دیتا ہے اور اس پر صبر کی توفیق دیتا ہے. یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. پھر اللہ پاک نے قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی شفاعت کا نظام بھی رکھا ہے. یہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. تو اللہ نے یہ طریقہ بھی وضع کیا ہوا ہے. ہاں, اس طریقے کی اساس اللہ نے بتا دی کہ شفاعت کس کو حاصل ہوگی کس کو حاصل نہیں ہوگی, تاکہ آج ہم بھرپور تیاری کر لیں. ابو ہریرہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا, من اسعد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن کس کی شفاعت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ, کہ قیامت کے دن میری شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں اور زندگی بھر اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں. تو شفاعت کا سہارا موجود ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا کہ اس کلمے کے ساتھ حقیقی تعلق ہو, صرف پڑھنے کی حد تک نہیں کہ کوئی علم نہ ہو کوئی معرفت نہ ہو اور کلمے کی پہچان نہ ہو, تقاضوں کا علم نہ ہو, اس کی شرائط کی معرفت نہ ہو, اس کے نواقص کا علم نہ ہو, ہرگز نہیں, بلکہ معلوم ہو یہ کلمہ کیا ہے, اس کلمے کے الفاظ کیا ہیں, اس کا معنی کیا ہے, اس کے ارکان کیا ہیں, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں. جو بندہ منہج توحید پر قائم ہو اسے قیامت کے دن ضرور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ سارے کے سارے گناہوں کی بخشش کے طرق ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے. اور فرمایا کہ فاستغفرونی, مجھ سے استغفار کرو. ان طرق کو اپنا کر, اپنی توحید کو سنوار کر, عمل صالح کر کے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ان سارے طرق کو بروئے کار لاؤ، مجھ سے استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ بھی ایک بڑی مشکل تھی جس کا حل اللہ پاک نے پیش کر دیا. تو اس حدیث میں دین و دنیا کی ساری باتیں آ گئیں. ہدایت اللہ کے پاس ہے، اسی سے طلب کرو. روزی اللہ کے پاس ہے، اسی سے سوال کرو. کپڑے اللہ کے پاس ہے، اسی سے مانگو. اور جو تم گناہ کرتے ہو دن رات، ان گناہوں کی بخشش بھی اللہ رب العزت کے ہاں ہے. اللہ ہی سے استغفار کرو اور توبہ کرو، اور ان سارے مسائل کو بروئے کار لاؤ جن پر گناہوں کی بخشش منتج ہوتی ہے. توبہ ہے، استغفار ہے، عمل صالح ہے، توحید خالص ہے. یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. یبن آدم لو بلغت ذنوبک علی السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ فضلا. اے آدم کے بیٹے، جب تک دو کام کرتا رہے، جب بھی پکارے مجھے پکارے، اور جب بھی مدد طلب کرے مجھ سے کرے، اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. بس تیرے دل میں یہ عقیدہ گھر کر جائے اور یہ عقیدہ بیٹھ جائے، مستقر ہو جائے، بڑے ٹھوس طریقے سے تیرے دل میں بیٹھ جائے کہ جب بھی سوال کرنا اللہ سے کرنا، اور جب بھی امیدیں قائم کرنی اللہ تعالیٰ سے قائم کرنی ہے، اس وقت اللہ رب العزت بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. اور اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں، آسمانوں کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، تو میں نے تیرے ایک بار کے استغفار سے ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے، ہر جگہ تیری معصیتیں ہوں، تیری سیاہ کاریاں ہوں، تو نے شرک نہ کیا ہو بلکہ توحید پر قائم رہا ہو، تو تیری توحید کی برکت سے، شرک نہ کرنے کی برکت سے، تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، زمین کو پاک صاف کر دوں گا، اور تیرے گناہوں کو دھو ڈالنے کے بعد اپنا فضل اور اپنی مغفرت کے خزانے زمین میں ڈال دوں گا اور تجھے عطا کر دوں گا. یہ سب اللہ رب العزت کے اس دین کی سماحت ہے. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس منہج استغفار کے ذریعے ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکیں. تو تقریباً سارے امور کا علاج یہاں آ چکا ہے. ہدایت بھی اللہ سے لینی ہے، روزی بھی اللہ سے لینی ہے، اور گناہ بھی اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. اور ان سارے امور میں انسان کی دنیا اور آخرت سب کی بھلائی اور تحفظ موجود ہے. تو یہاں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا علاج موجود ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص دوسروں سے ہدایت کا طلبگار ہو کہ فلاں کی پیروی کرنی ہے، فلاں کی تقلید کرنی ہے، فلاں پیر و مرشد ہے، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے انسان کی. یہ انسان باغی ہے اور مجرم ہے. اللہ پاک نے کتنی سماحت کے ساتھ ہدایت عطا فرما دی، بنانے والا بھی میں ہوں، دینے والا بھی میں ہوں، تو پھر اسی پر اکتفا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت دو مصادر میں محصور ہے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث. نبی علیہ السلام رمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہو سکو گے. ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. تو ہدایت ان دو چیزوں میں محصور ہے اور مرکوز ہے، اور دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور وہ ہی جانتا ہے ہدایت کے قابل کون ہے. ایک انسان صدق دل سے کوشش کرے، مخلص ہو طلب ہدایت میں، تو اللہ پاک ہی دینے والا ہے، کسی اور شخص کے اختیار میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا اسے بھی نہیں دے سکتے جو آپ کا قریبی ہو، آپ کا عزیز ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، اور اس سے آپ کو محبت ہو، اگر آپ چاہیں کہ اس کو ہدایت دے دیں اسے بھی نہیں دے سکتے. جیسے آپ کا چچا ابو طالب, آپ نے بہت کوشش کی بلکہ تا مرگ اس کی موت تک کوشش کی, یہاں تک کہہ دیا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو, میں اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا, بھرپور شفاعت کروں گا, لیکن اس کو کلمہ نصیب نہ ہوا. تو یہ خزانے اللہ کے پاس ہیں, اللہ ہی دینے والا ہے. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں ابو طالب پر محنت کر رہے تھے اور اس کو آمادہ ہدایت فرما رہے تھے, ان دنوں ایک شخص اور تھا جس کا پیغمبر اسلام کو علم تک نہ تھا, بھٹکتا پھر رہا, ٹھوکرے کھا رہا ہے, مگر صدقے دل سے متلاشی ہے ہدایت کا اور طلبگار ہے ہدایت کا. فارس کی سرزمین سے نکلا, اس کا باپ اپنی قوم کا سردار تھا اور یہ سارے آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرنے والے, اور آگ کو ہمیشہ جلائے رکھنا اس کی ڈیوٹی تھی. اس کے باپ نے یہ مہم اسے تفویض کر رکھی تھی کہ میرے بیٹا یہ آگ ہمارا الہ ہے اور تم نے دن رات اس کی نگرانی کرنی ہے, یہ آگ بجھنے نہ پائے, سرد نہ ہو, جلتی رہے, روشن رہے, یہ ہمارا معبود ہے. اب یہ سلمان فارسی آگ پر بیٹھا ہے, اس کو جائے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا معبود ہے جو جلنے کے لیے ہمارا محتاج ہے. معبود کو تو ہماری اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں دینا چاہیے, الٹا ہم اسے دے رہے ہیں. اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی, مانا یہ اللہ کے خزانے ہدایت دینا اور اللہ کا اختیار اس کی توفیق ہے. چنانچہ وہ آگ سے متنفر ہو گیا. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ بغیر کسی کے بتائے اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈال دی. اب وہ ایک وقت مناسب وقت میں اپنے گھر سے نکلا, اپنی قوم کو چھوڑا, کہاں کہاں بکا, کس کس کی غلامی کی, کہاں کہاں ٹھوکرے کھائیں اور کہاں کہاں سے اپنے آپ کو آزاد کروایا, اور ایک عیسائی راہب کے ذریعے آخری پیغمبر کی علامتیں معلوم کر چکا تھا. اب ان علامتوں کو سامنے رکھ کر اس آخری پیغمبر کو تلاش کرتا پھر رہا ہے, اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے, مگر اللہ پاک نے اسے چن لیا تھا اپنی ہدایت کے لیے. بھٹکتے بھٹکتے, ٹھوکرے کھاتے کھاتے, بالآخر مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام سے ملا, وہ علامتیں دیکھیں, سب کی سب پوری پائیں اور اسلام قبول کر لیا. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. وہ ابو طالب جو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں ہے ہر وقت آپ کے ساتھ, جو دین کی سچائی کو تسلیم کرتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مُصِيبَةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمِيعًا بِذَاكَ مُبِينًا. اسی کے اشعار ہیں. مجھے معلوم ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دین ہے, سچا دین ہے, حقیقی دین ہے. یہ سب کچھ مانتا تھا, جانتا تھا, لیکن قبول نہ کیا, کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. یہ مسئلہ اللہ کا ہے, یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے قابل سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ وہ ہدایت کے قابل کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر اور اس کا راز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا. اس سے آگے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ جس کو ہدایت نہیں دیتا وہ اللہ کے ہدایت کے قابل نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے, اسے ہم نہیں جانتے. جو شخص ہدایت پا گیا وہ جنت کا مستحق ہے, وہ جنتی کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے. جو ہدایت نہ پا سکا وہ جہنم کا مستحق ہے, وہ جہنمی کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر کا معاملہ ہے. اس کا علم پورا ہے, اس کا ہر امر عدل پر ہے اور فضل پر ہے, وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا علم اور اس کی تقدیر کے راز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہدایت میرے پاس ہے, مجھ سے طلب کرو جیسے میں نے سلمان فارسی کو ہدایت دے دی. اور ایسی ہدایت دی کہ اپنے باپ کا نام تک وہ بھول گیا, اس کے دین تک کو تو فراموش کر ہی دیا تھا, اپنے باپ کے نام تک وہ بھول گیا. اسے کو پوچھتا کہ تم کس کے بیٹے ہو, تو کہتا میں تو اسلام کا بیٹا ہوں, مجھے اپنا نسب معلوم نہیں ہے, بھول چکا ہوں, فراموش کر چکا ہوں. اور ساری زندگی پیغمبر اسلام کے ایک جملے پر فخر کرتے رہے. آپ نے فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت, اے میرے گھر والو, سلمان فارسی ہم میں سے ہے, وہ میرے اہل خانہ میں سے ہے. اس بات کو نوٹ کر لو, آئندہ سلمان فارسی سے معاملہ اس طرح کرنا ہے جیسے وہ میرے ہی گھر کا فرد ہے, اور مجھ ہی میں سے ہے اور میرے ہی گھر میں سے ہے. اتنا شرف اللہ کے پیغمبر نے عطا فرما دیا. بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سلمان سابق الفرس پورے فارس میں سب سے پہلا مسلمان سلمان فارسی ہے. اللہ نے فارس میں سے سلمان فارسی کو توفیق دی کہ ایران کا پہلا مسلمان سلمان فارسی ہے, حبشہ کا پہلا مسلمان بلال حبشی ہے, روم کا پہلا مسلمان صہیب رومی ہے, اور عرب کا پہلا مسلمان میں ہوں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت کے دن یہ تقدم اور یہ سبقت یقیناً بڑے شرف کا باعث ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیسی ہدایت دیتا ہے. ایک بندہ اگر مخلص و طلب ہدایت میں, اس کو ہدایت بھی ملتی ہے اور ترقی بھی ملتی ہے. جیسے سلمان فارسی ترقی کر گئے اور کتنے دین کے معاملے میں اہم درجات پر فائز ہو گئے. تو ایک شخص اگر طلب ہدایت میں مخلص ہو, اس کا عقیدہ ہو کہ ہدایت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں, بنانے والا بھی اللہ ہے, قرآن اللہ کا, حدیث اللہ کی ہے, اور کوئی ہدایت کے ایک نقطے میں بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ عقیدہ بن جائے, پھر اللہ سے طلبگار ہو اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ رب اس کو ہدایت دیتا بھی ہے اور ترقی بھی دیتا ہے. پھر ایک بندے کو معلوم ہو کہ خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں, روزی بھی اللہ کے پاس ہے, کوئی داتا نہیں, کوئی دستگیر نہیں, اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, صرف ایک اللہ ہی ہے, روزی دینے والا, اناج دینے والا, پانی دینے والا, بارشیں عطا فرمانے والا, اور دنیا کے خزانے دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. مشکل آئے تو ٹالنے والا بھی اللہ ہے, بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے. ایک بندے کا عقیدہ بن جائے, اس پر قائم ہو جائے, اور اللہ کی سوا کسی سے سوال نہ کرے, دعا نہ کرے, کپڑے بھی اللہ عطا فرماتا ہے. اور پھر جب گناہ ہو جائے, معصیتیں ہو جائیں جو تباہ کن ہوتی ہیں, تو معاف بھی اللہ ہی کرنے والا ہے, مغفرت بھی اللہ ہی فرمانے والا ہے, بخشش بھی اللہ سے طلب کرنی ہے. یہ سارے عقیدے بن جائیں اور سب کچھ دین کی اساس پر قائم ہو جائے, تو یقیناً وہ انسان بہت ہی برگزیدہ ہے, اللہ کا چنا ہوا بندہ جس کو اللہ نے صحیح فہم بھی دے دیا, اور صحیح فہم دینے کے بعد اسے سب کچھ عطا بھی فرما دیا. تو یہ ساری باتیں سچے عقیدے کی مقتضی اور طالب ہیں. اور سچا عقیدہ بنانے کے بعد واقعتاً یہ باتیں اور یہ چیزیں اللہ پاک سے طلب کی جائیں. ہدایت بھی وہی دیتا ہے, روزی بھی وہی دیتا ہے, اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی وہی ہے, اور یہی چیزیں در حقیقت بخشش کی اساس ہیں. یاد رکھو, جنت کا داخلہ دو چیزوں پر قائم ہے, تیسری کوئی چیز نہیں. نمبر ایک اللہ کی محبت, اس کی رضا اور بخشش, اور نمبر تین تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جانا. کوئی انسان اس وقت جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کو اللہ کی رضا حاصل نہ ہو جائے اور اللہ کی محبت حاصل نہ ہو جائے, اور کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے تمام گناہوں کو معاف نہ کر دیا جائے. ایک گناہ بھی اگر دامن سے چمٹا رہ گیا اور بندہ اس کو معاف نہ کروا سکا, تو وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک وہ گناہ پاک صاف نہ ہو جائے. اور اس دن اگر گناہ معاف نہ ہو سکا, تو اس کی پاکی اور صفائی ایک ہی طریقے سے ہوگی, اور وہ جہنم کی بھٹی ہے, جہنم میں جھونکا جائے گا, جلایا جائے گا مدتوں, جب تک اللہ چاہے. جہنم کی آگ اس گناہ کو جب صاف کر دے گی, دھو ڈالے گی, تو پھر وہ جنت کا مستحق ہوگا. تو یہ ساری باتیں یہاں موجود ہیں. ہدایت جو اللہ کی رضا کی اساس ہے اللہ دے رہا ہے, روزی اللہ دے رہا ہے, اور گناہوں کی بخشش جو جنت کے داخلے کی بنیاد ہے اللہ فرما رہا ہے. کہیں اور بھٹکنے کی جانے کی ضرورت ہی نہیں. مجھ سے مانگو روزی, مجھ سے مانگو دین, مجھ سے مانگو ہدایت, مجھ سے مانگو مغفرت, مجھ سے طلب کرو. اور یہ مت سمجھو کہ میں جو تم سے یہ سوال کر رہا ہوں, تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے طلب کرو, کوئی میرا اس میں فائدہ یا مفاد ہے, ہرگز نہیں. یا عبادی, اے میرے بندو, تم سب کے سب, لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, نہ تم میرے کسی میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو اور نہ میرا کوئی فائدہ کر سکتے ہو. اگر تم سب مل کر چاہو مجھے نقصان پہنچانا, تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اگر تم سب چاہو مجھے فائدہ پہنچانا, تو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے. تو نہ ہی میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ ہے, اور نہ مجھے تم سے یہ خوف ہے کہ تم میرا کوئی نقصان کر سکو گے. تو جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں اور تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ مجھ سے مانگو، سوال کرو، سجدے کرو، عبادتیں کرو، توبہ کرو، میرے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سب فائدے تمہارے ہیں، تمہارے فائدے کی ساری باتیں ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے اور میرا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے اور نہ مجھے تم سے کوئی خوف ہے، تو نہ تم میرا کوئی نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو، بلکہ آگے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا لا افقہ قلب رجل واحد ما نفع ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے پہلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب بن جائیں، کیسے ایک ایسے انسان کے دل کی مانند ہو جائیں جو انسان اس کائنات میں سب سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد اور زاہد ہے، سارے انسان ویسے ہی بن جائیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ پاک یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر ساری کائنات محمد جیسی بن جائے، سب سے بڑی متقی بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور پرہیزگار بن جائے، تو یہ سب مل کر بھی میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے، پوری زندگی میری عبادتیں کریں اور سجدے میں گرے رہیں، بڑے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، یہ سب کچھ مل کر بھی میری بادشاہت میں، میری عزت اور حیبت میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ وجا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر خلب رجل واحد ما ناقصوا فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب، تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک انتہائی بد کردار اور فافق اور فاجر انسان کا روپ دھار لے، سب سے بڑا فاجر انسان فرعون ہو سکتا ہے، ابو جہل ہو سکتا ہے، پوری دنیا ابو جہل بن جائے، فرعون بن جائے، میری باغی اور تاغی بن جائے، تو سب مل کر میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں کر سکتے، ایسی اس کی عزت اور حیبت ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ سب کچھ تمہارے مفاد کے لیے اور تمہارے فائدے کے لیے۔ یہاں ایک نقطہ اور سامنے آ گیا کہ فسق و فجور اور تقویٰ کا محل انسان کا دل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتقا قلب اور افجر قلب کہا ہے کہ ایک سارے انسان ایسے بن جائیں کہ جیسے ایک سب سے بڑے متقی انسان کا دل ہے، یا سارے انسان ایسے بن جائیں جیسے ایک فاسق اور فاجر انسان کا دل ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دل کا بڑا کردار ہے، ان سارے اعضاء میں سے دل کا ذکر کیا گیا، فسق و فجور میں بھی اور تقویٰ اور پرہیزگاری میں بھی، تو اس کے معنی دل تقویٰ کی اساس بھی ہے اور فسق و فجور کی اساس بھی ہے، اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے جو انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے بمصداق ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی ہدایت، اپنی مغفرت، اپنا رزق، ان سب کی امیدیں اپنے خالق اور مالک سے وابستہ کر لیں، جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں، اسی سے امیدیں قائم کریں، گناہوں سے بچاؤ کے لیے اسی سے رابطہ ہو، سب کچھ اس سے ملنا ممکن ہے، بلکہ وہ عطا فرماتا ہے، بلکہ عطا فرمانے کا بار بار ذکر کرتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ لوگ مجھ سے توبہ کریں، رزق کے خزانے وسیع ہیں، ہدایت بھی دینے والا ہے، سب کچھ یہاں مل سکتا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ان تمام نصوص کے بعد جو لوگ بھٹکتے پھر رہے ہیں، بڑے مجرم اور باغی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے فحوا کے مطابق ان ساری باتوں پر قائم رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سے دوستوں نے بیماری کی دعا کی درخواست کی ہے بیماروں کے لیے، اللہ رب العزت ہمارے تمام ساتھیوں اور بھائیوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے جو بھی بیمار ہیں اپنی روزی کی اپنی شفا کے خزانے ان کو عطا فرما دے، اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دیں. یہ خاص طور پہ نیو سید آباد سے ایک ساتھی آئے ہیں, ان کے والد کی طبیعت ناساز ہے, کہ دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دیں. یہ آج کا اعلان آپ کے ادارے المعهد السلفی یہ تعلیم و تربیہ کے لیے ہے. ادارہ آپ کے سامنے ہے اور قائم و دائم بحمد اللہ, اور یہاں ایک اساتذہ کی ایک اچھی ٹیم موجود ہے جو طلبہ کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہی ہے, اور بہت ہی اطمینان بخش بحمد اللہ کام ہو رہا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک 80 کے قریب علماء فارغ ہو کر اندرون سندھ اور کراچی میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دعوت کا کام کر رہے ہیں, اور چونکہ ہمارے ان سے پورے روابط ہیں تو بڑی اچھی رپورٹیں ان کی آ رہی ہیں اور بہترین کارکردگی ان کی ہمیں معلوم ہو رہی ہے. تو یہ ثمرات بھی الحمد للہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس سال بھی 22 علماء فارغ ہوں گے, اور یہ بھی انشاءاللہ آئندہ سال سندھ کے مختلف علاقوں کو سنبھال لیں گے ذمہ داری دعوت کی. تو کام اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے ادارے تعاون کے محتاج ہیں. ویسے تعاون اولین ضرورت نہیں ہے, ایک ثانوی ضرورت ہے, لیکن تاہم پھر بھی وسائل کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ سے استدعا کی جا رہی ہے کہ آپ تعاون کریں. ساتھی باہر موجود ہوں گے, اور ہمارے بھائی عبد الرحمٰن اولاد چونیا صاحب یہاں موجود ہیں, یہ ادارے کے مالی امور کے نگران بھی ہیں, تو آپ بعد میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مولانا داؤد صاحب نے لکھا ہے, یہ ہمارے ادارے کے مدیر ہیں, ادارے کی اس وقت ایک بڑی اہم ضرورت جنریٹر کی ہے. بجلی اکثر جاتی رہتی ہے تو بڑی کارکردگی متاثر ہوتی ہے, اور طلبہ کا مطالعہ اور پڑھائی میں بڑا فضل ہوتا ہے. تو کوئی صاحب اگر یہ جنریٹر کا انتظام کر دیں تو بہت بڑی نیکی ہوگی. تو یہ دعوت آپ تک پہنچا دی گئی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معاون بنیں, اور یہ ادارہ جو حقیقتاً سلف صالحین کے منج کا امین ہے, اس کی سرپرستی کریں. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرما دے, اور اللہ پاک سب کچھ قبول فرما لے, جو بھی دے گی اللہ کی رضا کے لیے اللہ پاک اس کو قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, واجعلنا منهم, واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.